تتمہ متعلقہ عصر مباہلہ، میاں عبدالحق غزنوی، امرتسری۔ اس وقت مناسب معلوم ہوا کہ عبدالحق غزنوی کے اشتہار عصر مباہلہ کے بعض اقوال کا بطور قول و قول جواب دیا جاوے۔ قولہ، کیوں مرزا جی، مباہلہ کی لعنت اچھی طرح پر پڑ گئی یا کچھ فرق ہے؟ منہ کالا ہوا یا کچھ فرق ہے؟ اقول، اے حضرت، اب تو ہم نے اپنے اشتہار میں بہت ہی صفائی سے اور کھول کر لکھ دیا کہ لعنت کس پر پڑی اور منہ کس کا کالا ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جھوٹے پر ہی ہمیشہ لعنت ہوتی ہے۔ اب آنکھ کھول کر دیکھیں کہ جھوٹا کون ہے۔ آپ کا اب تک خیال ہے کہ عیسائی فتح یاب ہوئے، لیکن ہم ثابت کر چکے ہیں کہ فتح اسلام کی رہی۔ اس قدر تو آپ نے بچشم خود دیکھ لیا کہ ہمارے مخالف عیسائیوں کا جو فریق شریک بحث تھا، یعنی معاون تھا، یا مشورہ میں داخل تھا، یا سرگروہ تھا، ان پر طرح طرح کے وبال آئے۔ وہ سب اس جنگ مقدس میں اپنی اپنی سزا کو پہنچے۔ بعض اس جنگ میں مارے گئے، بعض زخمی ہوئے، اور بعض ہزار لعنت کے رسہ میں گرفتار ہوئے، اور بعض بھاگ کر اسلامی عظمت کے جھنڈے میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ سب کچھ 15 مہینہ میں ہی ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائیوں کے تحریری اور تقریری اقرار سے فریق مخالف میں داخل ہیں، اور جو لوگ ان میں سے مر گئے یا مر مر کر بچے یا ہزار لعنت کے رسہ میں گرفتار ہوئے، یہ سب وہی ہیں جنہوں نے آتم صاحب کو اپنے گروہ میں سے بحث کے لیے منتخب کیا تھا اور اس کے معاون اور فریق کے لفظ میں داخل تھے۔ اور اگر یہ خیال ہے کہ اگرچہ اور معاون کار اور حامی بحث موت اور دکھ اور ذلت میں مبتلا ہوئے، مگر آتم صاحب کیوں نہ مرے، تو اس کا یہی جواب ہے کہ لحامی شرط کی وجہ سے اس کی موت میں تاخیر ہو گئی۔ اس کے دل نے عظمت اسلام کو اس خوف کے وقت میں قبول کر لیا، اس لیے لحامی شرط سے فائدہ لینا ان کا حق ہو گیا۔ کیا کسی عبارت میں یہ لکھا ہے کہ لحامی شرط منسوخ ہو گئی یا وہ قابل اعتبار نہ رہی؟ جب ایک مرتبہ شرط قائم ہو چکی تو اس کا عام عبارتوں میں لحاظ نہ رکھنا ایک گدھے کا کام ہے، نہ انسان کا۔ ہم نے حق کی طرف رجوع دلانے کے لیے اور حق کی فتح ظاہر کرنے کی غرض سے اور پوشیدہ حقیقت کو کھولنے کے ارادہ سے ایک نہایت صاف بات کہہ دی کہ اگر آتم صاحب نے ان خوف کے دنوں میں عظمت اسلام کو قبول نہیں کیا، اور ہمارا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ قبول کر لیا ہے، تو وہ ہم سے 2000 روپیہ بلکہ 3000 روپیہ لیں اور یہی اقرار کر دیں کہ میں ان خوف کے دنوں میں عیسیٰ کو خدا جاننے میں پکا رہا اور عظمت اسلام کو قبول نہ کیا، اور نہ اسلامی پیشگوئی کو ایک دن بھی سچا سمجھا۔ لیکن اگر اقرار نہ کریں یا اقرار کے بعد مدت مقررہ میں اس دنیا سے گزر جائیں، تو ہماری کامل فتح ہے۔ حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں، اگر اس جگہ کوئی نادان عیسائی سوال کرے کہ اب یہ مباحثہ درست نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اب کی دفعہ مسٹر عبداللہ آتم اتفاقی طور پر مر ہی جائے، تو اس کے جواب میں ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مارنے والا کون ہوگا؟ کیا ان کا خداوند مسیح یا کوئی اور، یا خود بخود بغیر کسی کے مارنے کے مر جائے گا؟ پس اگر در حقیقت ان کے مصنوعی خداوند مسیح کے ہاتھ میں ہی موت اور حیات ہے، تو وہ ایسا کیوں کرنے لگا کہ عبداللہ آتم کو مار کر اپنے تمام پرستاروں کا جھوٹا ہونا ثابت کرے؟ کیا وہ جو اپنے اختیار اور اقتدار سے مردوں کو زندہ کرتا تھا اور بقول تمہارے زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ ایک اور برس مسٹر عبداللہ آتم کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ بہتیرے 100 100 برس زندہ رہتے ہیں، مگر عبداللہ آتم کے، جیسا کہ نور افشاں میں لکھا گیا ہے، صرف اب تک 64 برس کی عمر ہے، جو میری عمر سے صرف 6 7 برس ہی زیادہ ہے۔ ہاں، اگر مسیح کی قدرت پر اب بھروسہ نہیں رہا، اور پہلے بھروسہ تھا، اور یا اب وہ مر گیا ہے اور پہلے زندہ تھا، تو اس کا صاف اقرار کرنا چاہیے، تاہم سال کی مدت میں کچھ تخفیف کر دیں۔ کیا اشتہار میں نہیں لکھا کہ مسٹر آتم خداوند مسیح کے فضل اور قدرت سے بچ گیا؟ تو اب عین موقع پر، جو جھوٹے اور سچے کے لیے آخری فیصلہ ہے، وہ خداوند مسیح کیوں فضل نہیں کرے گا؟ اور اب اس کی قدرت اور فضل کو کون چھین لے جائے گا؟ اور جس حالت میں ہم اپنے سچے اور کامل خدا پر توکل کر کے کہتے ہیں کہ ہم بغیر الہی کام پورا کرنے کے مر ہی نہیں سکتے، اور اگرچہ عمر 60 تک پہنچ گئی، لیکن ہم اس کے فضل سے جئیں گے جب تک دینی خدمت کا کام پورا نہ کر لیں، تو پھر اگر عبداللہ آتم موت سے ڈر کر قسم کھانے سے گریز کرے، تو صاف طور پر ثابت ہوگا کہ اس کو اس مصنوعی خدا پر ایمان نہیں جس کے فضل کا ذکر اشتہار میں کیا ہے۔ مرنے کا قانون قدرت ہر یک کے لیے مساوی ہے۔ جیسا آتم صاحب اس کے نیچے ہیں، ہم بھی اس سے باہر نہیں، اور جیسا کہ اس عالم میں کون و فساد کے اسباب ان کی زندگی پر اثر کر رہے ہیں، ویسا ہی ہماری زندگی پر بھی مؤثر ہیں۔ اور ہم حلفن کہتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں کہ اگر آتم صاحب قسم کھا لیں تو ہمارا سچا خدا ایک سال تک ان کو موت دے گا اور ہمیں موت سے بچائے گا۔ اگر اس مصنوعی خدا پر بھروسہ ہے جو مریم کے پیٹ سے نکلا، تو سب مل کر اس سے دعا کرو تا اس مباحلہ کے بعد مسٹر آتم صاحب ایک سال تک جیتے رہیں، اور اگر قسم کھانے سے انہوں نے اعراض کیا تو ہماری فتح یابی پر مہر لگا دیں گے۔ زیادہ کیا لکھیں۔ والسلام علی من اتبع الہدا۔ حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اصل متن کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اب خوب غور کر کے دیکھو کہ مباحلہ کی لعنت کس پر پڑی، منہ کالا کس کا ہوا، آپ کا یا کسی اور کا؟ اور اگر یہ کہو کہ اگرچہ آتم صاحب کے باقی فریق پر موت، ذلت، دکھ نازل ہو گئے، مگر آتم کی نسبت ابھی پورا فیصلہ نہیں ہوا، تو خیر اس قدر بالفعل مان لو کہ لعنت کے چار حصوں میں سے تین حصے تو آپ پر پڑ گئے اور ایک حصہ ابھی کامل طور پر ظہور میں نہیں آیا۔ آتم اگرچہ 15 مہینہ تک ہم اور غم کے حاویہ میں تو رہا، مگر ابھی چونکہ پورا حاویہ نہیں دیکھا، اس لیے اس کے حساب میں سے صرف آدھی لعنت آپ پر پڑی، لیکن غور سے دیکھو تو یہ بھی ساری ہی پڑ گئی، کیونکہ اس فیصلہ کے بعد جو اول ہم نے 1000 روپیہ اور پھر 2000 روپیہ بلا توقف دینا قبول کیا، مگر آتم صاحب نے اس طرف رخ نہ کیا، تو صاف طور پر کھل گیا کہ آتم صاحب اپنے بیان میں جھوٹے ہیں، اور ظاہر ہو گیا کہ در حقیقت آتم صاحب نے خوف کے دنوں میں درپردہ اسلام کی طرف رجوع کیا تھا۔ بس اس سے بتمام تر صفائی ثابت ہے کہ ہماری فتح ہوئی اور دین اسلام غالب رہا۔ پھر بھی اگر کوئی عیسائیوں کی فتح کا گیت گاتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ آتم کو قسم کھانے پر مستعد کرے اور ہم سے 3000 روپیہ دلاوے، اور میعاد گزرنے کے بعد ہم کو بے شک لعنتی منہ کالا دجال کہے۔ اگر ہم نے اس میں افتراء کیا ہے تو بے شک ہمارے آگے آ جائے گا اور ہماری ذلت ظاہر ہوگی، لیکن اے میاں عبدالحق، اگر اس تقریر کو سن کر چپ ہو جاؤ تو بتلا کہ سچی لعنت کس پر پڑی اور واقعی طور پر منہ کس کا کالا ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہمیں ان کے لیے جو عیسائیوں کو غالب قرار دیتے ہیں اور اس پیشگوئی کو جھوٹی سمجھتے ہیں، دل کی آہ سے یہ کہنا پڑا کہ اگر وہ ولد الحرام نہیں ہیں اور حلال زیادہ ہیں، تو اس مضمون کو پڑھتے ہی اس فیصلہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ بس اگر ان کے کہنے سے آتم نے قسم کھا لی اور میعاد مقررہ تک بچ گیا، تو بے شک ہمارا ہی منہ کالا ہوا اور ہم ہی لعنتی ٹھہرے اور سارے الہام ہمارے جھوٹے ہوئے، لیکن اگر اس نے قسم کھانے سے گریز کی تو بتلاؤ آپ کا منہ پورے طور پر کالا ہوگا یا نہیں۔ اگرچہ باقی فریق کے لحاظ سے تین حصے آپ کے منہ کے تو ابھی کالے ہو چکے، لیکن اب یہ تھوڑا سا ٹکڑا منہ کا بھی ضرور کالا ہوگا۔ دیکھو ہم نے بلا توقف 2000 تک دینا کیا، اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں میں سے کون بلا توقف اس فیصلہ کے لیے صحیح کرتا ہے اور کون ولد الحرام بننے پر راضی ہوتا ہے۔ افسوس کہ ان لوگوں کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ اگر خدا تعالیٰ نے ہمارا منہ کالا کرنا تھا تو کیا یہی طریق تھا کہ ایسی بحث میں منہ کالا کیا جاتا جو ہمارے ذاتی دعاوی سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ صرف یہ بحث تھی کہ اسلام سچا ہے یا عیسائیت، اور قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، یا عیسائیوں کی تعلیم اور عیسیٰ کو خدا بنانا۔ افسوس کہ ان لوگوں کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ ایسا مغلوب ہونے میں تو دین کی سبکی ہوتی ہے، اور امور بحث طلب کی طرف خیال جا کر خود اسلام پر بھاری زد ہوتی ہے، مگر انہوں نے میرے بخل سے اسلام کی بھی پرواہ نہ رکھی۔ اب آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ لعنت کس پر پڑی۔ بلا شبہ آپ پر پڑی اے میاں عبدالحق، اس کے سوا اور لعنتیں بھی جو ہم ذکر کر چکے ہیں کچھ تھوڑی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کا منہ تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کالا ہو چکا۔ جب 15 مہینہ کے اندر سر گرو فریق مباحث کا مرا تب منہ کالا ہوا، پھر تامس حاول کی جان کا بیماری سے لعنت کی سیاہی آپ کے منہ پر پھر گئی، پھر خصوف کسوف نے منہ پر تھوکا، پھر عبداللہ پادری کی جان کا بیماری سے تہ بتہ سیاہی جمی، پھر ہزار لعنت کی ذلت سے جس میں تمام پادری اور سب مکفر شریک تھے یہ روسیاہی کمال کو پہنچ گئی، آتم نے بھی منہ کالا کیا اور آئندہ بھی کرے گا۔ اور مباہلہ کے بعد میاں عبدالحق پر کیا برکات نازل ہوئے، اس کا تو کوئی بھی ثبوت نہ دیا۔ ہاں، میاں عبدالحق نے نزول برکات کے ثبوت میں یہ تو خوب ہی سنائی کہ حقیقی بھائی فوت ہوا اور اس کی رانڈ عورت کو نکاح میں لایا۔ کیا یہ برکات ہیں اور یہ مباہلہ کا اثر؟ جائے شرم، سوچنے والے سوچ لیں۔ اور اگر دینی معارف سے سرسا میں کچھ حصہ ملا تھا تو کیوں کرامات الصادقین کا جواب نہ لکھا، اور کیوں ہزار لعنت کو اپنے پر وارد ہونے دیا؟ دنیاوی برکات بھی وہ ہوتی ہیں جن کی دنیا میں کم نظیر ملے، نہ یہ کہ رانڈ اور عمر فرسودہ عورت کو فریب سے گھر میں ڈالا جائے اور پھر یہ کہہ دیں کہ برکات نازل ہو گئیں۔ بھائی کا مرنا بے حساب گیا اور بیوہ کو پیش کر دیا۔ اگر حقیقی برکات کو دیکھنا ہو تو اس جگہ آ کر دیکھ لو، دیکھو کیوں کر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک امی کی عربی دانی میں زبان کھولی اور قرآنی نکات اس کی زبان پر جاری کیے، اور وہ بلاغت اور فصاحت عنایت کی جس سے تمہارا اور تمہارے جیسے مخالفوں کا منہ کالا ہو گیا اور وہ مقابلہ سے عاجز آ گئے۔ خدا تعالیٰ نے ہزاروں آدمیوں کو اس طرف رجوع دے دیا، چنانچہ وہ لوگ ہزار ہا روپیہ کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اگر 50,000 روپیہ کی بھی ضرورت ہو تو بلا توقف حاضر ہو جائیں، مالوں اور جانوں کو فدا کر رہے ہیں۔ سدھا لوگ آتے جاتے اور ایک جماعت کثیر جمع رہتی ہے، چنانچہ بعض وقت 100 سے زیادہ آدمی اور بعض اوقات 200-200 جمع ہوتے ہیں۔ یہ تائیدات الہی ہیں، یا یہ کہ حقیقی بھائی مرا اور اس کی بیچاری بیوہ عورت کو اپنی طرف گھسیٹ لیا اور باکرا کے ملنے سے ساری عمر ہی نامراد رہے؟ باہری برکات اور باہری شرم، اور ابھی اس بیوہ سے اولاد ہوئی نہیں، پہلے سے دعویٰ ہے کہ ضرور ہوگی۔ پھر ابھی سے اس خیالی پلاؤ کو مباہلہ کا اثر بھی سمجھ لیا ہے؟ باہر شیخ چلی کے بڑے بھائی، ہاں یہ واجب ہے کہ اولاد کے لیے دن رات ہمت کرتے رہو، پھر اگر کوئی مردہ لڑکی ہی پیدا ہو تو بے شک کہہ دینا کہ مباہلہ کا اثر ہے، افغانی جرگا میں یہ بات سنی جائے گی۔ باقی اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کی پیشگوئی کی نسبت خدا تعالیٰ نے دو لڑکے عطا کیے، جن میں سے ایک قریباً 7 برس کا ہے، لیکن اگر ہم نے کوئی الہام سنایا تھا کہ پہلی دفعہ ضرور لڑکا ہی پیدا ہوگا تو وہ الہام پیش کرنا چاہیے، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی تھی۔ اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور یہ کہنا کہ احمد بیگ کے داماد کی میعاد گزر گئی، یہ بھی ہمک اور جہالت ہے۔ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، اولاد کے بارے میں میاں عبدالحق نے کوئی الہام تو پیش نہ کیا، صرف طول عمل ہے، لیکن ہم کو اس بارے میں بھی الہام ہوا اور اللہ جل شانہ نے بشارت دی اور فرمایا کہ انا نبشرک بغلام، یعنی تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ نوٹ ختم۔ حضور فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ احمد بیگ کے داماد کی میعاد گزر گئی، یہ بھی ہمک اور جہالت ہے۔ قرآن کریم کا علم تو لوگوں میں نہیں رہا، اس لیے بےہودہ اعتراض تمہارا شیوا ہو گیا، ذرا شرم کرنی چاہیے۔ جس حالت میں خود احمد بیگ اسی پیشگوئی کے مطابق میعاد کے اندر فوت ہو گیا اور وہ پیشگوئی کے اول نمبر پر تھا، تو پھر کیوں اس پیشگوئی کے نفس مفہوم میں شک کیا جاتا ہے؟ جس حالت میں بعض حصے پیشگوئی کے میعاد کے اندر پورے ہو گئے، جس سے کسی کو انکار نہیں، پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ اس کے داماد کی موت میعاد گزرنے کے بعد ہو تو یہ سنت اللہ کی مخالفت کی وجہ سے ہوگا جو خدا تعالیٰ کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اور سنت اللہ یہ ہے کہ عذاب کے متعلق جو پیشگوئیاں ہوں ان کی تاریخ اور میعاد تقدیر مبرم نہیں ہوتی، بلکہ وہ میعاد ایسی توبہ اور استغفار سے بھی ٹل سکتی ہے جس پر انسان بعد میں قائم نہ رہ سکے۔ اور ہم نے سلطان محمد کے بارے میں اس کی موت کی وجہ تاخیر علیحدہ اشتہار میں ایسے طور سے ثابت کر دی ہے جس کے قبول کرنے سے کسی ایماندار کو عذر نہیں ہوگا، اور بے ایمان جو چاہے سو کہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پیشگوئی اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ پوری ہوئی، جس سے کوئی دانشمند انکار نہیں کر سکتا۔ غرض یہ تمام اعتراضات بے دینی اور حماقت کی وجہ سے ہیں۔ اعتراض وہ ہے جو ربانی کتابوں کے موافق اعتراض ہو، نہ ایسا اعتراض جس کے نیچے تمام نبی اور رسول آ جائیں۔ ایسے اعتراض کرنا بے ایمانوں اور لعنتیوں کا کام ہے۔ اب اس تمام بیان سے میاں محی الدین کے الہامات کی بھی حقیقت کھل گئی۔ فقط والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔